خز تو میرا بکاب سدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا سدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون درود بھیجے گا محمد و آل محمد لطف و کرم ہے خدا ممتاز کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی ہمارے دلوں کو حقیقت کی حقائق کی محبت کے لیے تیار کیا اس نے ہمارے دل میں نبی اور اولاد نبی کی محبت قرار دی یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ان انوار قدسیہ کی محبت سے نواز دیا ورنہ نہیں ہم معلوم ہمارے دلوں کے اندر کن نجاستوں کی جگہ بن سکتی تھی خدا تعالیٰ نے نبی اور اولاد نبی کی پاکیزہ محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دے دیا ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ان کے غم میں غمگین ہونے کا موقع نصیب کر دیا آج کی جیسی شب اس سے بڑھ کے انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی شہادت کی شہادت آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے راستے پر چلنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے اور شب قدر کے موقع پر اعلیٰ ترین مقامات کی اور دعاؤں کی اجابت کے لیے قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد دیار عالم نے قرآن کریم میں بہت اعلیٰ مفاہیم کو بہت مختصر الفاظ کے اندر بیان کیا ہے یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک کتاب قرار دی اور شب قدر کے حوالے سے چند جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کی ذات مقدس کے حوالے سے یہ خدا تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا قرآن کریم کی حقیقت کیا ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ ہم لوگ اپنے مختصر معلومات کے وسائل سے اور حقیقت یہ کہ ناقص نفس سے اپنے جو گناہوں کے اندر مبتلا نفوس ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم کی حقیقت کو شاید نہیں سمجھ پائیں گے خود خدا تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون نہ کہ قرآن کریم کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا مس بھی نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کے اندر طہارت نہیں ہوگی ہمیں اپنے نفس کے اندر کوئی خاص طہارت بنانی پڑے گی تاکہ ہم قرآن کریم کو نزدیک سے دیکھ سکیں اور جیسے جیسے ہماری طہارت نفس بڑھتی چلی جائے گی خدا تعالیٰ کی کتاب کا نیا پہلو ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک کتاب بنا کے بھیجا ہے اور یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کا بیان قیامت تک محدود نہیں ہے یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے جب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو اس کے بعد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کا اختیار اپنے اعمال کے اوپر ختم ہو چکا ہوگا لیکن قرآن کریم کے اندر بیانات قیامت تک کے حقائق کے نہیں ہیں قیامت کے بعد کے حقائق کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا یہ ضرورت ہماری ہے جو قیامت کے اوپر جا کے ختم ہو رہی ہے ورنہ قرآن کریم کے حقائق قیامت پہ ختم نہیں ہوتے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر قیامت کے بعد کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے یہ جو مختلف زندگی کے مراحل ہیں ہمارے چاہے یہاں پر آنے سے پہلے چاہے یہاں پر آنے کے بعد، یہ سب قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. اور میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب اپنے عقائد کو گنواتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. معمولاً اگر آپ عربی اور فارسی کی کتابوں میں دیکھیں تو وہ پانچواں عقیدے میں قیامت کو نہیں کہتے، بلکہ وہ لوگ معاد کہتے ہیں اس کو. اس لفظ میں زیادہ گہرائی ہے. معاد کا مطلب ہوتا ہے واپسی، اور یہ واپسی کتنی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. یہ واپسی آج سے شروع ہے، یہ واپسی آپ کے اور میرے اس دنیا میں آتے ہی واپسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے تو جو خدا تعالیٰ سے دور ترین کوئی مقام پہنچ سکتا ہے وہ یہ دنیا ہے. اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ خدا سے نزدیک ہیں، اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ خدا کی طرف ہیں سارے. جو دور ترین جگہ خدا تعالیٰ سے ہے وہ یہ دنیا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، یعنی پست جگہ. اس سے زیادہ پست کوئی جگہ نہیں ہے. انسان اس سے پہلے بھی خدا سے نزدیک تھا. اور یہ جو خوبصورت آئے کریمہ ان تمام حقائق کو بیان کر رہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حصہ بنوا دیا. جہاں کہیں بھی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے ہم سے کہا کلمہ استرجا پڑھو، جب بھی کوئی غم پہنچے کلمہ استرجا پڑھو، حتیٰ جب کوئی چیز کھو جائے تو کلمہ استرجا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب خدا سے ہیں، یعنی ہمارا سفر خدا سے شروع ہوا ہے. اور یہ جو دنیا ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ دور ترین جگہ ہے جو خدا سے کوئی تصور کی جا سکتی. جیسے اس دنیا میں آتے ہیں ہماری موت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، یہ واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ واپسی کا سفر قیامت پہ ختم نہیں ہوگا. قیامت تو ظاہر ہے ایک مرحلہ ہے اس کا، جیسے موت پہ مرحلہ ختم نہیں ہوتا. موت جیسے انسان کو آتی ہے اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جو برزخ ہے، پھر برزخ میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے اس کا نام قیامت ہے، اس کے بعد پھر قیامت کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، پھر حشر کے بعد پورے صراط ہے. یہ سارے کے سارے اسٹیجز نہیں ہیں. یہ جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے ہم لوگوں کے اندر، شاید کسی بھی وجہ سے یہ غلط فہمی بن گئی ہے کہ یہ کچھ ایک ایک منظر ہے. یعنی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے قیامت یا مثلا حشر، میدان حشر ایک منظر ہے اور پل صراط ایک منظر ہے، جیسے ایک پل ہے جس پہ ایک منظر ہے، حشر ایک منظر ہے. ایک منظر نہیں ہونا چاہیے، اس کو پوری پوری دنیایں ہونی چاہیے. جیسے یہ ایک دنیا ہے، اس سے کہیں زیادہ وسیع ہونا چاہیے. یہ ہماری دنیا کتنی وسیع ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، 7 ارب انسان رہ رہے ہیں اس کے اندر. وہ جو حشر ہے اس میں کتنے ارب انسان ہوں گے؟ 7 ارب سے تو بہت زیادہ ہوں گے. آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انسان ہیں وہ محشر میں ہوں گے. تو وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ بہت بڑی ہوگی. اس کا ٹائم کتنا ہوگا؟ اس کا ٹائم کتنا ہے؟ ہم اور آپ کے لیے 50-60 سال ہے. وہاں پہ کہتے ہیں تمام مخلوقات کا حساب ہوگا، لوگ منتظر کھڑے رہیں گے. بعض لوگ 50-60 سال کی باتیں ہیں. یہ ایک منظر نہیں ہونے چاہیے، یہ سب دنیایں ہونی چاہیے. ہماری انڈرسٹینڈنگ میں بہت کمی ہے مجھے لگ رہا ہے. جیسے میرے ساتھ اپنے ساتھ ایسے ہی کہ جب میں نے احساس کیا کہ 20-25 سال میں، جب سے 30-35 سال سے میں طالب علم ہوں، قیامت کے بارے میں جان پہچان کو اگر میں دیکھوں تو کتنا تبدیل ہو رہا ہے اس سے جب میں داخل ہوا تھا طالب علم بنا تھا. اور یقیناً آپ لوگ اس سے بہتر ہوں گے جو میں 34 سال پہلے طالب علم بنا. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر قیامت اور موت کے سفر کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں بہت کمی ہے. تو ہم لوگ شاید اس کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے. اس کو کم از کم اتنا لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ایک دنیائیں ہیں، ایک عالم ہے. جیسے یہ ایک عالم ہے اور مادی دنیا سب سے چھوٹا عالم ہے، سب سے پست عالم ہے. اس کے اندر حقائق بہت محدودیت کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں خدا کے جلوے ڈھونڈے گا تو کوئی نظر آتے ہیں، نہیں ڈھونڈے تو اندھوں کی طرح گھومتا رہتا ہے. کیا برزخ بھی ایسی ہوگی؟ یہاں پہ کوئی انکار کر سکتا ہے خدا نے متعلقہ تکذیب آیات، تکذیب انبیاء، تکذیب خدا؟ یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، اسی لیے تو ان کو کافر کہتے ہیں. کیا کوئی برزخ میں کر سکتا ہے؟ جو جتنے خدا کے جلوے یہاں نظر آتے ہیں ان کا انکار ممکن ہے، ان کی تکذیب ممکن ہے، برزخ تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جگہ بہت چھوٹی ہے، یہ بہت جگہ پست ہے، خدا سے دور ہے. اس کے بعد جیسے جیسے مراحل گزرتے چلے جائیں گے خدا سے قرب بڑھتا چلا جائے گا. خدا کی طاقت، خدا کی قدرت اور زیادہ ظاہر ہوتی چلی جائے گی، کسی کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہاں ایمان کے اوپر جزا ہے. کیا قیامت کے دن سب مومن نہیں ہو جائیں گے؟ سب کو ایمان لانا پڑے گا، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا وہاں. تو یہ سب اس طریقے سے واپسی کا سفر ہے، اور یہ جو واپسی کا سفر ہے، آنے کا بھی اور واپس جانے کا بھی، یہ اس آیت کریمہ کے اندر خلاصہ ہوا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہدف خلقت ہے. ہم لوگ یہاں پہ کیوں خلق ہوئے ہیں؟ بہت بنیادی مسئلہ ہے، شاید شب قدر کے اندر اس کو ذکر کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ انسان دعا مانگے تو وہ دعا مانگے جو پائیدار دعا ہو، وہ دعا مانگے جس میں گہرائی ہو. قرآن کریم ایک کتاب ہے، اس ایک کتاب کو انسان کے لیے بھیجا گیا ہدایت کے لیے. میں نے عرض کیا قیامت تک کی ہدایت ہے، لیکن اس کے اندر حقائق قیامت سے بعد کے بھی بہت ہیں. یہ ایک کتاب چند ہزار آیات کریمہ ہیں، اور کچھ آیتیں دو الفاظ کے اوپر مشتمل بھی ہیں، ایک الفاظ کے اوپر، مدہام متان ایک لفظ ہے، اس کے اوپر ایک آیت ہے. کچھ ہزار آیات ہیں، قیامت تک انسان اسی سے ہدایت لیں گے. اس کا مطلب ہے ہر جملہ کروڑوں انسانوں کے برابر وزن رکھتا ہے، ہر آیت کروڑوں انسانوں کے برابر وزن رکھے گی. ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ یہ ہر آیت ایک اصول ہونا چاہیے، ہر آیت ایک ضابطہ ہونا چاہیے. مثلاً یہ کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اگر ہر آیت کے ستر بطن ہیں، ہم نے کوثر دی، اس کے ستر معنی ہونے چاہیے، اور ستر بھی عربی میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں. مثلا مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اکہتر نہیں ہوں گے، ستر کا مطلب ہے بے پناہ معنی اس کے اندر ہے. ہم لوگوں کو انا آتینا کل کوثر کے کتنے معنی پتہ ہے، ہمیں کیا گہرائی پتہ ہے اس میں. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی دو، نماز پڑھو، کتنی گہرائی ہمیں پتہ ہے اس کی. ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم قرآن کریم سے نہیں سمجھ پائے. اور شاید شب قدر میں انسان خدا نزال سے جو دعائیں مانگے، ان میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا، شب نزول قرآن ہے، وہ حقیقت بلند جو تو نے اپنے پاس رکھی، اس کو آج قرآن کی شکل میں نازل کیا. یہ بہت عجیب بات ہے، خدا نزال نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو قرآن بنا کر بھیجا ہے. ان انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب حقیقت ہے قرآن کچھ اور ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی سمبل ہے، یہ بھی علامت ہے. انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن کریم کے اندر ہے. کوئی اور حقیقت ہونی چاہیے جو سر اب ہمیں بھی نہیں معلوم وہ کیا چیز ہے، کچھ لوگوں کو شاید ادراک ہوگا اس بات کا. تو خدا نقدار سے انسان دعا کرے، خدا تو نے جو ہمارے سامنے قرآن عربی بھیجا ہے، ہمیں اس سے اتنا مانوس کر دے کہ وہ جو حقیقت قرآن ہے وہ ہمارے لیے گواہی دے دے. ہمارے پاس ہے روایت، قرآن کریم انسانوں کے لیے گواہ بنے گا، قرآن کریم گواہ بنے گا. وہ حقیقت قرآن نہیں معلوم کیسی ہو، اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سب چیزیں کچھ اور حقیقت بھی رکھتی ہوں گی. مثلا میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ مجسم نہیں ہوگی؟ مجسم بن کے آئیں گے ہمارے سامنے. اب آپ تصور فرمائیں جو میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ ایک پیکر بنے، ایک وجود بنے، اس نقش کو دیکھتے ہوئے جس کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا وجود بننے والا ہے؟ یہ ہمیں ملے گا، یہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہم جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ کس نقش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں ملنے والا ہے. یہ جو دلوں میں ہمارے محبتیں ہیں، یہ مجسم بننے والی ہیں، یہ سب کچھ ہمیں ملنے والا ہے. یہ ہماری حقیقت ہوگی جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں نظر آنے والی ہے، اور نظر آئے گی، نہ کہ خلق ہوگی. خلق تو ابھی بھی ہو چکی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے سامنے شب قدر ہے. خدا تعالیٰ سے انسان طلب کرے کہ خدایا اس قرآن عربی کو سمجھنے کی سعادت دے دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت دے دے انشاءاللہ، تاکہ وہ جو حقیقت قرآن ہے وہ ہمارے لیے گواہ بنے، ہمارے لیے آسرا بنے، ہمارے لیے آخرت کے مراحل کے اندر، موت کے مراحل کے اندر. اور اس شب قدر کو اس نورانیت کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے. انسان ظاہر ہے آپ میں سے کچھ لوگ اچھا تھا, البتہ آج کے دن کوئی کام کاج نہیں تھا, چھٹی کا دن تھا, لوگوں نے آرام کیا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر زیادہ آسانی سے مشغول رکھ پائیں گے. اور ظاہر ہے کہ کل روز شہادت ہے, اس کے جلوس کے اندر عزاداری کے اندر بھی آپ مشغول رہیں گے. بہت نفیس موقع دیتا ہے خدا تعالیٰ نے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ شب قدر کو ہمارے لیے بابرکت قرار فرمائے, انشاءاللہ جو اس شب کے اندر اعمال ہمیں انجام دینے, خدا وہ اعمال انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور جو بھی ناقص ہم انجام دیں, خدا اس کو جام دے نبی اور اولاد نبی بھی حق امیر المومنین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس میں اضافہ کرتا چلو یہ کہ شب قدر کو گزارنا کیسے چاہیے. دو طریقے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل کے اندر شرکت کرتے ہیں, وہاں پر کچھ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں, انجام پا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور کم از کم فائدہ یہ ہوا کہ سوئے نہیں اور رات کو ضائع نہیں کیا, بلکہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے اعمال کو انجام دے دیے. اس سے دوسرے انجام دیتے ہیں تو لوگوں کی ہمت بھی بنتی رہتی ہے. پھر انسان خدا کے سامنے جب اپنے گناہوں کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے, لیکن جب مجمع کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو خدا جمعیت کے اوپر نظر کرتا ہے. یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ وہ گناہ گاروں کے گناہوں پر اس وقت نظر نہیں کرتا, بلکہ ان کے نیک اعمال کے اوپر نظر کرتا ہے. جب انسان لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, سب کے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں, برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں. اس میں صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے, یہ کہ اس اجتماع کے دوران توجہ کتنی ہوتی ہے انسان کی. مثلا جیسے دعائے جوشن کبیر پڑھی جا رہی ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ طولانی بیان ہے, بعض جگہوں کے اوپر بہت تیز پڑھا جا رہا ہوتا ہے, بعض جگہوں کے اوپر وقت کی کمی ہوتی ہے, کتنی دیر توجہ کر پاتے ہیں خدا کی طرف, یہ بہت اہم ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں, یہ دیکھیں ہماری توجہات خدا کی طرف کتنی ہیں. اور اس شب کے اندر اگر ہم لوگ مثلا مجلس کے بعد شروع کریں عبادات کو, ہمارے پاس مشکل سے تین چار گھنٹے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا ٹائم. اس تین چار گھنٹے میں کتنی دیر کے لیے ہمارا دل واقعا خدا سے جڑے گا, یہ ہمارے اصل کمائی ہوگی. ممکن ہے کہ بعض لوگ خوش قسمت ہوں, مثلاً چار گھنٹے میں مثلاً پندرہ منٹ کے لیے خدا سے جڑے ہوئے ہوں. اگر چار گھنٹے میں ہم نے پندرہ منٹ بھی اپنے آپ کو واقعاً خدا سے متصل کر لیا, بہت بڑا کارنامہ ہوگا, یہ بہت نعمت ہوگی خدا نے بتا دی. ورنہ بدقسمتی سے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم چار گھنٹے محنت کریں, آدھے منٹ کے لیے بھی خدا سے نہ جڑ پائیں, یہ بھی ممکن ہے. یہ میں محنت کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں, جو محنت نہیں کریں گے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. جو محنت کریں وہ یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا دل کتنی دیر کے لیے خدا سے متصل ہوا ہے, اور خدا سے متصل ہونے کی علامت کیا ہونی چاہیے. جیسے کہ لوگ بیان کرتے ہیں, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر انسان کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے جب وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ ہے, وہ صرف خدا کو دیکھ پاتا ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس شخص کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا, جس کو ہم لوگ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں دنیا ما فیہا سے بے خبر, یہ عربی کی اصطلاح جو اردو میں آئی ہے, ما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے, دنیا ما فیہا سے بے خبر یعنی جو دنیا اور دنیا کے اندر ہے اس سب سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے, اس سب سے لا تعلق ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں, اور اس کو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں, خدا سے رابطے میں. اس موقع پر وہ گڑگڑاتا ہے بعض اوقات روتا ہے, بعض اوقات اپنے اندر خدا کے مقابلے میں اس کی عظمت کے مقابلے میں حقارت کا احساس کرتا ہے, اپنے اندر اس کے مقابلے میں ذلت کا احساس کرتا ہے, کبھی اپنے آپ کو عبد ذلیل کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو عبد حقیر کہتا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہے, خدا تعالیٰ سے قرب مانگنا چاہتا ہے. یہ حالت کتنی دیر کے لیے آئی, یہ کمال ہوگا, یہ حالت چاہیے. تو پوری رات میں کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اعمال انجام دینے کے بعد مثلا ایک سجدے میں جا کر اس حالت کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں. آپ مثلا 3-4 گھنٹے عبادات میں مشغول رہیں گے, فرض کیجیے آپ نے ایک عبادت شروع کی, کوئی دعا کوئی زیارت, اس کے اختتام پر مثلا سجدے میں چلے جائیں, اب اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو 4 گھنٹے یوں ہی مصروفیت میں گزر جائیں اور وہ رابطہ نہ بن سکے. کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, شاید میں بہت ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں, اس نہیں معلوم شاید اس کا کوئی فائدہ ہو, اللہ کرے کوئی فائدہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی بھی عبادات کرنی ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں, آخر میں جا کر اس ایک سجدے میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آخر میں جا کر ہم خدا متعال سے وہ رابطہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, صرف ایک خطرہ ہوتا ہے آخر میں موقع نہیں ملا تو کیا ہوگا, آخر میں رابطہ نہیں بن سکا, آخر میں کوئی نعوذ باللہ کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا, اور مجھ جیسے کوئی تو سب سے زیادہ اس بات سے ڈر ہوگا کہ مثلا ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں میرا کوئی گناہ جو نہ بخشا گیا ہو وہ آڑے آ جائے اور میں اس عادت سے محروم رہ جاؤں. تو میرا خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان آدھے پونا گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد خدا نمچال سے اس رابطے کے لیے کوشش کر لے, چاہے آدھا منٹ ہو, چاہے 20 سیکنڈ ہو, چاہے 1 منٹ, اور اس کے بعد آخر میں ایک اکٹھی کوشش کر لے کہ انشاءاللہ انسان. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, شاید کل تھا پرسوں, کہ ہم لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر نورانیت بڑھانی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اجسام حقیر ہیں, یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جسم کے پیچھے روح کی حیثیت ہے, اس کے اندر ایک خاص نورانیت کی طرف ہے, اور آج کی شب اہم ہے اس اعتبار سے. مولا امیر المومنین کی ذات پر ان کی ذات سے توسل کرتے ہوئے وجیہ عند اللہ, خدا تعالیٰ نے اپنی اوصاف جمالیہ کمالیہ کا مظہر بنا کر کچھ مخلوقات کو بھیجا ہے. اس میں اللہ کے نبی اور مولا امیر المومنین سر فہرست ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں. خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ترین تجلی جو اس کائنات کے اوپر, اور بلکہ اس کائنات سے زیادہ وسیع پورے قوم اور پورے عالم کے اوپر ہو سکتی تھی, وہ نبی اور امیر المومنین کا وجود مقدس ہے. خدا کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کا چاہنے والا کرا. ان کی ذات گرامی کی بزرگ ادا احسان کے لیے بار بار انسان کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے, وہ ایک خدایا جو تو نے محبت ہمیں دی ہے وہ ہماری نسلوں میں رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ خطرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نمکار نے فرمایا کہ وجعلنا للمسلمین للعرب, اجب تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنایا. آپ کو فوراً جو اگلا جملہ پوچھا وہ کہا وہ من ذریتی, میری ذریت میں سے کیا ہوگا, میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا. انسان کے لیے صحیح خطرہ ہے مومن کے لیے کہ مثلا خدا نے آج شب قدر نصیب کی ہے, نہیں معلوم اگلی نسلوں کا کیا ہوگا. آیا یہ جو عمل خیر ہمیں خدا نے نصیب کیا ہے, سعادت نصیب کی ہے, آیا یہ صدقہ جاریہ بنے گی یا نہیں بنے گی. شاید شب قدر میں جن چیزوں میں سے چیزیں طے ہوں گی وہ یہ کہ ہمارے وجود کا مثبت اثر کتنا ہونا ہے, ہمارے وجود سے جو صدقہ جاریہ پھیلنا ہے کہاں تک جائے گا. معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں کتنے محل ملیں گے, معاملہ یہ ہے کہ یہ وجود جب تک دوسروں کو کچھ نہیں پہنچائیں گے ان سے کوئی نہر جاری نہیں ہو پائے گی. یہ جو نہریں جاری ہیں قیامت کے اندر, شاید یہ پانی کی ہوں گی, شاید یہ دودھ کی ہوں گی, شاید یہ شہد کی ہوں گی, جیسے قرآن کریم نے فرمایا, لیکن جب تک یہاں انسانوں کا دوسرے انسانوں کو فیض نہیں پہنچے گا کوئی نہر جاری نہیں ہوں گی. یہ جو ہم انسانوں کا دوسرے انسانوں کے اوپر فیض اور مختلف طریقوں سے برکتوں کا پہنچنا ہے, یہ نہریں بن رہی ہیں. تو اگر کسی انسان کے وجود سے دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, کون سی نہر بنے گی؟ یہ نہریں ان کے لیے جاری ہوں گی جن کے وجود سے فائدے پہنچ رہے ہوں گے, جو صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہوں گے, شاید یہ صدقہ جاریہ نہریں بن رہی ہوں گی. البتہ وہ نہریں بھی صرف ہمارے لیے نہیں ہوں گی, ان سے بھی پھر یعنی جنت جانے والوں کے لیے, ہم اپنے آپ کو خوش رہنے میں مبتلا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو جو وہ نہریں بھی کسی اور کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہوں گی, بس یہاں کے اعمال نہریں بن رہی ہوں گی شاید، پھر وہ نہریں کسی اور کو فائدہ پہنچائیں گی. تو یہ طلب کرنا پڑے گا کہ ہمارے وجود سے فائدہ کیسے پہنچے گا دوسرے لوگوں کو، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ صدقہ جاریہ شاید یہاں پہ طے کرنا چاہیے. مولا امیر مومنین کی ذات پہ توسل کرتے ہوئے شب قدر کے حقائق کے اصول کے لیے، مولا امیر مومنین کی محبت اگلی نسلوں میں جاری اور ساری باقی رہنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر مولا امیر مومنین کے نام پر نعرہ حیدری، بڑی برکت مولا کے اللہ کے اس لطف و کرم کا کہ اس نے ہمیں مولا امیر مومنین کا نام لینے کی سعادت دی، درود بھیجے محمد و آل محمد. کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں. انسان امیر مومنین کی ذات بابرکت کو دیکھتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں بے پناہ برکتوں کا سبب بنی ہے، لیکن ظاہر خاص کر یہ دو دن، خاص کر یہ دو دن مشاہدہ کرنے والے تھے کہ امیر مومنین اس بے پناہ علم کے ساتھ اور وجود کے ساتھ جو ان کے ہدایت جاری تھی اس کو سمرائز کر رہے ہیں آج کی شبوں کے اندر، اور اپنے ماننے والوں کو وصیتیں ارشاد فرما رہے تھے. یہ بہت اہم وقت امیر مومنین کی ذات گرامی سے حاصل ہونے والی وصیتوں کو پڑھنے کا، آج کی شب یہاں کہیں آپ کو موقع ملے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا اور میں یہاں پہ ابھی اس کو کرنے کی کوشش کروں گا، وصیتوں کو ضرور پڑھیے جو امیر مومنین سے منسوب. کبھی زیادہ موقع ہو تو وہ جو امیر مولا امیر مومنین نے اپنے فرزند امام دوم کو وصیت فرمائی، مکتوب نمبر 32 مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں، اس کو ضرور مطالعہ کی. ان کو تھولانی ہے اور وہ جنگی سفین سے واپسی پر بظاہر امام نے ارشاد فرمائی ہے. اور لیکن ایک وصیت جو آج کی شب، آج کی جیسی شب یا آج کی شب میں ارشاد فرمائی ہوگی یا کل کی شب میں ارشاد فرمائی ہوگی یا دن میں ارشاد فرمائی، انہی دو دنوں کے اندر ضربت کے بعد ارشاد فرمائی، وہ انتہائی مشہور ہے اور لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کی بھی ہے. ہم اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خاص کر امام نے اس وصیت سے پہلے تاکید فرمائی کہ یہ سب کو پہنچنی ہے، اور فرمایا کہ جو یہاں پر ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو بعد میں اس کو سنیں گے ان کے لیے بھی ہے، جن تک یہ لکھا ہوا پہنچے ان کے لیے بھی ہے. ارشاد فرمایا اوسی کما بتقوی اللہ، چونکہ سامنے مولا حسنین تشریف فرمائیں، تو امام نے فرمایا جو جس میں جو ضمیر استعمال کیے ہیں، اشارہ جو استعمال کیا ہے، وہ ہمیشہ دو فرد کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ سامنے مولا دو امام تشریف فرمائیں. فرمایا اسی کما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. شروع آغاز وصیت سے اسی کما میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بعد میں بھی امام نے اس کو اصرار فرمایا. ظاہر انسان وصیت اپنی زندگی کے خلاصے کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ امیر المومنین نے فرمایا اور بالکل ابتدا میں فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شہید مطہری نے کہا کہ اگر کتاب نہج البلاغہ کا کوئی عنوان بنے گا تو وہ تقویٰ بنے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز بنے گا وہ تقویٰ ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقویٰ صرف جہنم کا خوف نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ، البتہ آج کل تو وہ اولاد باپ کا احترام کرے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہب ہے ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہر قدر اور ہر ویلیو کو چینج کر رہے ہیں. وہ ویلیوز جو یونیورسل ویلیوز تھیں وہ اب مدھم پڑتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ حتیٰ اپنے بوڑھے باپ کے احترام میں کوئی چیز نہ کرے تو کیا وہ بوڑھے باپ سے ڈر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ کیا کر لے گا؟ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, پھر وہ کیوں ڈر رہا ہوتا ہے اس سے؟ یہ خوف, سزا کا خوف نہیں ہوتا, وہ تو خود محتاج ہے بےچارا, وہ کیا سزا دے گا اسے؟ نہ وہ کچھ چھین سکتا ہے, نہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ خوف اس سزا کا خوف نہیں ہوتا, بلکہ یہ خوف احترام کا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے, اس کا خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے مثلاً بوڑھے باپ کے سامنے, بوڑھی ماں کے سامنے کچھ چیزوں کو چھپا رہا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو نہیں بتا رہا ہوتا. خوف خدا آیا صرف جہنم کی آگ کا ڈر ہے؟ اگر حقیقتاً خوف خدا صرف جہنم کی آگ کا ڈر ہو, تو پھر خدا کا ڈر نہیں ہے, آگ کا ڈر ہے. خدا کا ڈر کہاں ہے؟ تو جہنم کا خوف ہوا. اگر واقعاً خوف خدا ہوا, تو خدا کے احترام کا خوف ہوگا, خدا کی عظمت کے مقابلے میں ہوگا. تو میں اسی کما بتقوی اللہ, ہم لوگ جانوروں کی مشکل کو احساس نہیں کر پاتے, اللہ کے نبی کے سامنے اس کو کہیں باہر بھیج دو, بیچاری پھنس گئی. اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آیا, اس کے سر کے اوپر دو چنیاں منڈلا رہی تھیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کیا اس کے ساتھ, کیوں تمہارے سر پر ہے؟ کہنے کا کہ میں اس کے پتہ نہیں بچے یا انڈے اٹھا کے لایا ہوں. نبی نے کہا میں جائز نہیں تمہارے لیے, کیوں پرندے کو اذیت کر دو؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے, واقعے میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مثلا کوئی عارف تھا, وہ وضو کر رہا تھا, تو وہاں پہ کوئی بلی تھی, وہ پیاسی تھی, وہ پیاس سے مر رہی تھی, ابھی وضو کر رہا تھا تو اس نے وضو کا پانی اپنے وضو میں استعمال کر لیا, بلی کو نہیں دیا, بلی مر گئی. خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, شکت نہیں کیا, کیوں کیا ایسے؟ اللہ صرف ہمارا خدا نہیں ہے, پوری کائنات کا خدا ہے. اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ میں اس کی مخلوق ہوں, تو جانور سے محبت نہیں کرے گا کہ وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے, جانور سے بھی کرے گا. اسی طرح مثلا ہم لوگ اللہ کے نبی کی جب ذات گرامی کو دیکھتے ہیں, مولانا المومنین کی ذات کو دیکھتے ہیں, یہ جو کل عرض ہوا ہم سب لوگ سنتے ہیں, شب شہادت مثلا فرمایا مرغابیوں کے بارے میں کہ بھائی ان کا خیال کرنا, جانور اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھیں کیوں پریشان ہے, کیا ہو گیا اس کے ساتھ. بہرحال یہ سب چیزیں شاید آہستہ آہستہ دوبارہ ہمیں یاد آئیں گی کہ اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے. الحمدللہ کچھ لوگ بہت خیال کرتے ہیں. اسی کو ماں بتقوی اللہ, میں تم دونوں کو خدا سے, خدا کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تقوی اس شدت احترام کا نتیجہ ہونا چاہیے, خدا کی خشیت کا نتیجہ ہے, خدا کی ناراضگی سے بچنے کا خوف, نہ کہ صرف جہنم, نہ کہ صرف عذاب. اس کے بعد فوراً ایک جملہ ارشاد فرمائے جو متعدد روایات کے مطابق جڑ ہے تمام مسائل کی. فرمایا کہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأَسَّفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ذُبِعَ عَنْكُمَا. فرمایا دنیا کی طرف مائل نہ ہونا, خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو, اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا. یہ بیان مختلف انداز میں آیا ہمارے پاس روایات کے اندر. شاید اگر میں محتاط بھی ہو کر کہوں تو سینکڑوں بیانات اس مفہوم کے اوپر ہیں. اور یہ کہ مولانا وصیت نامے کے اندر فوراً وصیت میں اس کو فوراً ارشاد فرمایا, تو میں تم دنیا کی طرف مت جانا چاہے دنیا تمہاری طرف آئے. دنیا اور ہمارا رابطہ کیا رابطہ ہے, یہ اگر کوئی اس کو حل کر لے, سمجھ لیں تقویٰ کا آدھا کام حل ہو گیا. ہمارا دنیا کا رابطہ کیا ہے؟ کچھ لوگ زہد میں چلے گئے, دنیا کو چھوڑ دیا, دنیا کو چھوڑ دیا, اپنی ذمہ داریوں کو بھی چھوڑ دیا. کچھ لوگ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نام پر دنیا کے پیچھے اتنے گئے کہ دنیا کے ہو کے رہ گئے. کچھ لوگوں نے کسی حق کو بنیاد بنا کر دنیا کا رخ کیا, پھر دنیا کے ہو گئے. کسی نے اس بات کو سوچا میری طرح جیسے لوگوں نے کہ مثلا اگر میں اچھی تقریر کروں گا تو لوگوں کو دین کی طرف لے کے جا سکوں گا, پھر اچھی تقریر کرنے کے نام پر لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا بھول گیا اور خود بھی دنیا کے پیچھے چل پڑا. یہ ہو گیا. تو لوگ مختلف انداز میں دنیا کے دھوکے میں آئے ہیں. کوئی زہد کے نام پہ دھوکے میں آ گیا, کوئی خدمت کے نام پہ دھوکے میں آ گیا, کسی نے دین کا کام شروع کیا اختتام دنیا کے اوپر ہو گیا. کم ہوا ایسا؟ ہم لوگ جو صنف, ہم لوگوں کی جو صنف ہے وہ دینداروں کی صنف ہے, البتہ وہ جو بے دین کی صنف ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثلا دیندار لوگ غلط کر رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں غلطیاں آ رہی ہیں, بے دین اس سے زیادہ غلط کر رہے ہیں, اس کی احساس اور بری ہے. تو مثلا اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ مولانا یہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں, ہم ویسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے اگر بے دین ہو تو اس سے زیادہ برا ہے, پھر اس کا اثر اور برا ہوگا. جو یہ کہتا ہے مثلا میں فرض کروں نعوذ باللہ تعالی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں اتنی عبادتیں نہیں کرتا ہوں, لیکن میں یہ کام کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں قطعاً اس کا اثر اور زیادہ برا ہوگا, یہ اچھا اثر نہیں ہوگا. دینداری اگر ضروری نہیں ہوتی تو امیر المومنین پہلا جملہ تقویٰ کیوں ارشاد فرماتے, پہلا کچھ اور فرماتے. پہلی چیز تقویٰ ہے, اگر وہ دینداری نہیں ہے انسان کے اندر تو وہ لاکھ اچھے کام کرتا رہے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا المتقین صاحبہ نے تقویٰ سے قبول کرتا ہے. تو وہ بنیاد ہے, وہ اساس ہے. اس کے بعد فرمایا دنیا کا تمہارا تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کی طرف جاؤ, دنیا تمہاری طرف آئے گی, چاہے دنیا تمہاری طرف آئے. اور میں عرض کر رہا ہوں امیر مومنین اولاد امیر مومنین کے فرامین کے تحت دنیا آئے گی ان کی طرف جو دنیا سے دوری اختیار کریں گے. دنیا نے آنا ہے, علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. لیکن جب دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم دنیا کے لیے وقف نہ کر دینا اپنے آپ کو. خدا شاہد ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اگر کوئی شخص واقعاً واقعاً للہ خدا کی خاطر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین پر کے مصائب کو بیان کر کے لوگوں کو رلائے, دنیا قطعاً اس کی طرف آئے گی, قطعاً اس کی طرف آئے گی. لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ, جب یہ دنیا آئے اب یہ انسان کہاں جائے گا, یہ نہ دنیا کی طرف چلا جائے. ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ مشکل آ گئی ہے کہ ہم ایک اچھا کام انجام دیتے ہیں وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد قانون کے تحت دنیا نے ہماری طرف آنا ہوتا ہے, پھر جب دنیا ہماری طرف آتی ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اب دنیا سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے, اور اس دنیا کے اندر مشغولیت اتنی بڑھتی ہے کہ وہ آخرت کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ابن ملجم ہے اس کی ابتدا دنیا سے نہیں ہے, ابن ملجم مومنین میں سے تھا, امیر المومنین کے حاکم کے قابل اعتماد ترین 100 آدمیوں میں سے 10 جو چنے گئے ان میں ایک ابن ملجم تھا. ابن ملجم کا آغاز دنیا میں نہیں ہے. بقول اس واقعے کی جو شہید دست غیب سے مشہور ہے کہ مثلا جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا, نہروان میں امیر المومنین کے ساتھ تھا, جب جنگ ختم ہو گئی تو خوشخبری دینے کے لیے کوفہ گیا تھا, کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب بنوں جو آپ کی فتح کی خوشخبری کوفیوں کو پہنچائے. امیر المومنین نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ. جب وہ پہنچا کوفہ میں, امیر المومنین کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہا تھا, قصیدے پڑھ رہا تھا, اشعار پڑھ رہا تھا, تب قطامہ کو کھڑا دیکھتا ہے اور ختم ہو گیا معاملہ. اتنے سال دینداری کے گزارے ایک منظر کے اوپر ختم, یہ انجام ہے. دنیا نے تو آنا ہے, امام نے اس لیے فرمایا کہ تم دنیا کی طرف مت جانا, چاہے دنیا تمہاری طرف آئے, اور قطعاً دنیا آئے گی, ہر دیندار کے پیچھے دنیا آئے گی, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیندار اپنا دین بچائے گا یا دنیا کو لے گا. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی طرف مت جانا چاہے دنیا تمہاری طرف آئے, اور اس کے بعد اس کا معیار کیا ہوگا, فرمایا ولا تأسف علی شیء منہا ذوبی عنکما, جو بھی چیز دنیا سے, اگر میں صحیح دیکھ پا رہا ہوں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے مجھے دیکھنے, فرمایا جو بھی چیز تمہیں دنیا سے چھن جائے اس پر افسوس مت کرو. میں نے عرض کیا ان میں سے ہر جملہ 10 دفعہ مختلف انداز میں قرآن اور اہل بیت کی کلمات کے اندر آیا. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لکہ الا تعسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم لوگ غم نہ کھاؤ اس چیز کا جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی دیکھیے کہنا کتنا آسان ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا غم نہ کھاؤ اس چیز کا جو ہاتھ سے نکل جائے, امیر المومنین کا فرمان سن گیا, لیکن کیا یہ واقعا اتنا آسان ہے؟ ایک جاب چلی جاتی ہے لوگ رات کو سو نہیں پاتے, کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے پاگل ہونے لگتے, ایک سیاستدان تھوڑی سی نقصان میں شکست کے اوپر دیوانہ ہونے لگتا ہے, آپ اسے باہر ہو جاتا ہے, قتل کرنا ممکن ہو تو قتل کر دے گا اپنے اس نقصان کو روکنے کے لیے. ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, اگر ذرا سا ہمیں احساس ہو جائے اگر میں یہ جملہ کہہ دوں گا معاشرے میں میری عزت کم ہو جائے گی تو میں جملہ نہیں بولوں گا, چاہے حق ہو میں نہیں بولوں گا, کیونکہ پھر میں کہاں اس مصیبت کو اٹھاؤں گا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. کون کرتا ہے؟ یہ جملہ بہت آسان ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو تم افسوس مت کرنا, لیکن بہت سخت ہے یہ جملہ. یہ تقویٰ کی انتہا ہے پھر, کہ دنیا کے جانے پہ افسوس نہ کرے کوئی. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو چھوٹی مثالیں عرض کی ہیں, دنیا کی مثالیں عرض کی ہیں, جذبات کی مثال تو دی نہیں ہے. مثلا ایک انسان کی اولاد اس کے ہاتھ سے چلی جائے, قربان ہو جائے کسی معاملے کے اوپر, افسوس نہیں کرے گا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. مولوی فرمایا نہیں, تم مت افسوس کرو. پھر انسان سوچتا ہے مثلا کیوں اہل بیت روتے تھے اگر ان کی اولاد شہید ہوئی, مثلا غلام المؤمنین اگر مثلا سید الشہداء شہید ہوئے تو روئے کیوں؟ یہ اس کا غم نہیں ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے, اس کا غم نہیں ہے. سب نے جانا ہے, کس نے رکنا ہے, یہ حقیقت تو سب کو معلوم ہے. ہم کسی اور بات کا ہے, اندو اور نگرانی پریشانی کسی اور چیز کی ہے. اس قوم کے اوپر کیا آنے والا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ شہادت کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے, بیان کرتے ہیں مسلسل کہ تم ہمیں شہادت سے ڈراؤ گے, تم موت سے ڈراؤ گے. کتنے بلند کلمات ہیں وہ جو مولا چوتھے امام نے ابن زیاد کے دربار میں ارشاد فرمایا, بہت بلند باتیں ہیں. اس میں موت کا خوف کہاں ہے؟ کہیں گے جانے کا خوف نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے جو یہاں پر غم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. امام فرمانے تم لوگ غم نہ کھانا دنیا کے جانے پر, دنیا ہاتھ سے نکل جائے. میں نے عرض کیا یہ جملہ بہت آسان ہے دیکھنے میں, انتہائی سخت ہے عمل کے اندر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ہم جیسوں کے لیے بھی, آپ کے ہمارے سب کے لیے بہت سخت ہے اس جملے کے اوپر عمل کرنا, لیکن یہ وصیت کا حصہ ہے. فرمایا کہ دنیا کی جانے پہ غم مت کھاؤ, اس پہ افسوس نہ کرو. وقولا بالحق, یہ کہ دنیا کے جانے پہ افسوس نہ کرو, اس کے بعد اگلا جملہ ہے اور حق بات کہنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کے دل کے اندر دنیا بسی بھی ہو, یہ حق بات نہیں کہہ سکتا. حق کہنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. حق کے لیے, حق خطروں کے اندر گھرا ہوا ہے. کہ مثلا ایک اور روایت میں فرمایا کہ حق اور حقیقت خطرات کے اندر گھری ہوئی ہے. اگر کسی کو حق پہ پہنچنا ہے تو بہت سارے خطرات اٹھانے پڑیں گے, بہت ساری چیزوں کو خطروں میں ڈالنا پڑے گا. اپنی ذات, اپنی عزت, آبرو بعض اوقات خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے اس بات کے لیے کہ ہم کسی حق تک پہنچ سکیں, کسی حق کو بیان کر سکیں. امام نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, دنیا کی طرف مت جاؤ چاہے دنیا تمہاری طرف آئے, دنیا کی چیز جانے کا غم مت کرو, اور اس کے بعد فرمایا اور حق بات کہنا. اس کا مطلب جب تک یہ مقدمات کوئی طے نہ کرے, حق بات جاری نہیں ہو پائے گی. یہ جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں حق ہیں اور ہم نہیں کہہ پا رہے, اس کی وجہ یہاں پر ہے کہ وہ تقویٰ اور وہ دنیا سے دوری اور وہ دنیا کے فریب میں نہ آنا اور دنیا کے اوپر نہ مرنا, یہ سب نہ ہو. لوگ مر رہے ہوں دنیا پہ تو پھر حق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر حق نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ وقولا بالحق, جو کہنا حق کہنا, وعملا للاجر, اور جو کرنا وہ صرف خدا کے اجر کے لیے کرنا. ایک اور سخت جملہ, جو کرنا صرف اجر کے لیے کرنا. اچھا یہ کہ لوگ مجھے عزت دیں یہ اجر ہے؟ نہیں, اجر نہیں ہے. لوگ ہمیں عزت دیں دنیا ایک اعتبار سے, یہ دنیا ہے. اگر کوئی اچھا کام اس لیے کرے کہ لوگ ہمیں عزت دیں, ایک لحاظ سے یہ دنیا ہے, یہ بھی دنیا پرستی ہے. آپ اور میں خدا کے لیے کریں, آیا عزتیں دینے والا خدا کے سوا کوئی اور ہے کیا؟ یہ جو ہمارے پاس دوست احباب یا میرے جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مثلا میں ایک اچھا کام کروں گا, لوگوں کو بتانا ضروری ہے, لوگوں کو پتا تو چلے آخر کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ خدا جاننے پہچاننے کے لیے, دوسروں کو بتانے کے لیے کم ہے؟ یہ جو دلوں کے اوپر, دلوں کے اندر محبتیں, انسانوں کے دلوں کے اندر خدا محبتیں ڈالتا ہے تو کوئی اور ڈالتا ہے کیا؟ سید الشہداء کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, مولا امیر المومنین کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, یہ میڈیا نے ڈالی ہے؟ میڈیا مخالف تھا امیر المومنین کا, ہمیشہ سے مخالف تھا. میڈیا سید الشہداء کا مخالف تھا. ہمیں وہ وقت کیا یاد نہیں ہے جب ہم پاکستان میں رہتے تھے, چہلوم کا دن آتا تھا, اتنی سی کوئی خبر میڈیا کے اوپر نہیں آتی تھی. مجلس کا آدھا حصہ میڈیا کے اوپر نہیں آتا تھا. جب میڈیا نے دیکھا کہ ان کی مارکیٹنگ اس کے اوپر ہوگی, اس وجہ سے انہوں نے دینا شروع کیا. یہ سید الشہدا کے چاہنے والے ہیں, سید الشہدا کے بدترین دشمن میڈیا کے اوپر آتے ہیں. اگر سید الشہدا کے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں تو وہ اپنی دنیا کی خاطر بلاتے ہیں, لگے ان کو حق اور حقیقت سے سید الشہدا سے کوئی سروکار رہ گیا ہے. کیسی باتیں ہیں یہ؟ ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. نہ میڈیا حق کا پیمانہ بنا ہوا ہے کہ جب تک میڈیا پہ کوئی چیز نہیں آئے گی وہ حق نہیں ہوگی. یہ سب الٹی باتیں ہو گئیں. کام خدا کے لیے ہونا چاہیے, خدا مالک ہے, خدا دیکھنے والا ہے, خدا محبتوں کو دنوں کے اندر ڈالنے والا ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا درود بھیجے گا ان کی ذات کرام. ساری دولت اسلام کے اوپر قربان کی. کوئی ریکارڈ بتا سکتا ہے کہاں گئی دولت؟ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں سمجھ پائے کہ دولت گئی کہاں. اور سب کو معلوم ہے کہ نبی کی آمد, نبی کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا کی عرب کی کم از کم دولت مند ترین خاتون تھیں وہ مخدرہ و معظمہ. اور جب ان کی وفات ہے, وفات ہوئی ہے سال عام غم کے اندر, سال جس کو غم کا سال قرار دیا اللہ کے نبی نے, جب ہجرت سے 3 سال پہلے وفات ہوئی تو دولت ختم ہو چکی تھی. اور اس کی نشانی یہ ہے, سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بی بی خدیجہ کی صاحبزادی کا گھر میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھر کے اندر گنتی کی چند چیزیں ہیں. بی بی خدیجہ جو قطعاً اعلان نبوت سے پہلے عرب کی دولت مند ترین خاتون تھیں, قطعاً ہجرت کے بعد ان کی صاحبزادی کے گھر میں کچھ نہیں تھا کہ دولت کہاں گئی. سب کو معلوم ہے اسلام کے اوپر خرچ ہوئی ہے. کوئی ریکارڈ میں ہے کہیں گے؟ بی بی نے کسی کو بتایا کہ میں نے کہاں پہ خرچ کیا؟ نہیں بتایا. ان کی محبت لوگوں کے احترام دلوں میں نہیں ہے کیا؟ اس دنیا میں کوئی ملے گا جو بی بی خدیجہ کے نام کا احترام نہ کرے؟ جانتا ہو تاریخ اسلام کیا ہے؟ حتیٰ جو ظاہری طور پہ مسلمان ہے وہ بھی بی بی خدیجہ کا احترام کرے گا. یہ کس نے محبت ڈالی؟ یہ احترام کس نے ڈالا؟ کسی کو پتا بھی نہیں کہ کیا ہوا. تو ہم لوگ کیوں خدا کے بارے میں نعوذ باللہ تعالی یہ شک کر رہے ہیں کہ خدا ہماری محنتوں کو ضائع کر دے گا؟ خدا محنتیں ضائع نہیں کرنے دے گا. اگر ہم خلوص سے خدا کے لیے کریں گے تو یقبل الصدقات, کو خدا کہتا ہے یا خود الصدقات, خود خدا صدقہ قبول کرتا ہے. خود خدا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مثلا معصوم نے کسی کو صدقہ دیا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ چوما, تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ کہا اس وجہ سے کہ خدا نے کہا کہ وہ صدقہ خود قبول کرتا ہے. تو ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم محتاج ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے جب تک کسی کو خبر نہیں ہوگی اس کام کا اثر نہیں ہوگا. بھائی یہ معاملات مادی معاملات نہیں ہیں, یہ معاملات الہی معاملات. ہاں ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم الہی معاملات سے کٹ گئے, ہم مادی دنیا میں چلے گئے, تو پھر دین کے نام پہ مت کرو, اسے دنیا کے نام پہ کرو. وہ دنیا کے لوگوں پہ دنیا کے نام پہ ہونا چاہیے, پھر دین کا نام لے کر پھر دین کے انداز میں کرنا چاہیے. دین میں پہلی شرط خلوص ہوتی ہے, پہلی شرط خدا کے لیے انجام دینا ہوتا ہے. اچھا جب ہم انجام دیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, وہ احترام کر لیں گے, یہ خدا کا کام ہے وہ کروا دے گا. ہم اس لیے نہ کریں کہ ہم نے نمائش کرنی ہے. اس میں سب شامل ہیں, ہم لوگ سب شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر پیمانے الٹے ہو گئے, جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اسٹینڈرڈس تبدیل ہو گئے. ابھی 40 سال پہلے تک, 50 سال پہلے تک جو چیز ہمیں معلوم تھا کہ یہ ریاکاری ہے, وہ اب کوئی ریاکاری کاؤنٹ نہیں کر رہا اسے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیمانے تبدیل ہوئے ہیں. اور یہ جو ہمیں بعض اوقات حضرت ابو ذر غفاری, حضرت سلمان فارسی اور مولانا امیر المومنین کے بعض کام بالکل سمجھ میں نہیں آتے, اس کی وجہ یہی ہے. کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ مثلا کس طریقے سے مولانا امیر المومنین نے منع کر دیا کہ نہیں یہ گوشت نہیں کھایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح نیت سے قربان نہیں ہوا. کسی کو سمجھ میں آئے گا یہاں پہ؟ ہر آدمی اپنے دماغ سے کہے گا کہ بھائی 300 اونٹوں کا گوشت تھا یا مثلا 100 اونٹوں کا گوشت تھا تو کہیں اور پہ دے دیتے, چلو کچھ اور کھا لیتے, اس کا کچھ اور کر لیتے. نہیں, کچھ نہیں کروایا. مولانا امیر المومنین نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈلوا دیا تھا, اسے کتوں نے اور جانوروں نے کھایا تھا. تاریخ میں ہے یہ. ہم لوگ تعویل کرتے, مولانا مثلا ٹھیک ہے دعوت نامے میں نہیں ہونا چاہیے, کہیں یتیم خانے میں بھیج دینا چاہیے, کہیں یہاں کر دینا چاہیے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں. کیوں ہمیں بعض اوقات ان کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے پیمانے تبدیل ہوئے. وہ تو حق کا معیار, ان کے پاس کل حق تھا اور ہم جو تھے وہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک ملاوٹ شدہ حق کو لے کر چلنے کی کوشش کرنے میں, جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات ان کے کام سمجھ میں نہیں آتے کہ کیوں کر دیے. البتہ خدا کا شکر ہے, مولا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں ان کا تابع دار قرار دیا ہے, تو کم از کم کوئی ان کے سامنے زبان نہیں اٹھائے گا. بدقسمتی سے کچھ افراد ایسے بھی نکل آئے, ابھی چند دن پہلے پاکستان سے باہر کہیں پہ تھا, ایسے بات کر رہے ہیں امام کے بارے میں. میں نے ایک جملے میں تنگ آ کر کہا, میں نے کہا بھائی تم معصوم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, یہ کیا انداز ہے؟ اگر کوئی شخص معصوم مانتا ہے اسے امام کے سامنے سر جھکانا چاہیے, اسے تسلیم ہونا چاہیے. تم یہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ امام نے یہ فرمایا ہے, اب اس پہ کیوں سوال کرتے ہو؟ اس کے اوپر تحقیق کرو کہ امام نے کہا یا نہیں کہا. لیکن ایک دفعہ معین ہو گیا کہ امام نے کہا, امام نے کیا, تو پھر اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں بچتا ہے. امامت پھر کیا ہے؟ پھر اگر اپنی ہی عقل سے ججمنٹ دینی ہے کہ اس حکم کو ماننا یا نہیں ماننا, امامت کہاں ہے؟ یہ تو حکومت ہے. پھر یہ ولایت کہاں ہے؟ پھر ولایت امیر المومنین تسلیم میں ہے. ولایت امیر المومنین اولاد طاہرہ ان کی امام وقت یہ تسلیم کے اندر ہیں, کوئی ان کے سامنے سر جھکائے. اگر ہم واقعا امیر المومنین اولاد امیر المومنین کی ولایت کے معتقد ہیں, الحمدللہ رب العالمین صمیم قلب سے معتقد ہیں, ہمیں سروں کو جھکانا پڑے گا. صرف ایک بات پوچھنی ہوگی, ان کا حکم ہے یا حکم نہیں ہے؟ اگر حکم ہے تو حق ہے, ختم ہو گیا معاملہ, اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. ایک بار پھر ان کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کے احکام کی تکمیل کی نیت کے اظہار کے لیے درود بھیجے, محمد و آل محمد. فرمایا وَعَمَلَ لِلْآجْرِ, جو انجام دو اجر اخروی کے لیے انجام دو, دنیا کے لیے انجام مت دو. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, یہ جملہ کافی ہے ایک مجلس اس کے اوپر گزارنے کے لیے. کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, جو صاحب تقویٰ ہے جو امیر متقین ہے وہ فرماتے ہیں ظالم کے خلاف سر اٹھاؤ, ظالم کے خلاف آواز بلند کرو. یہ کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے کہ میں اپنی عبادات کی خاطر اور یہ کہ کوئی مجھے برا کہہ دے گا, کوئی میرے خلاف ہو جائے گا, میں ظالم کے خلاف سامنے سر جھکا دوں. نہیں, ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے. امیر المومنین نے فرمایا کون للظالم خصما, یہ جو سعودی عرب یمن کے اندر کر رہا ہے 100% ظلم ہے, یمنی مظلوم واقع ہوئے ہیں. جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے 100% ظلم ہے, یہ جو امریکہ پوری دنیا کے اندر کرتا پھر رہا ہے 100% ظلم ہے, یہ جو پاکستان کے حکام 20 کروڑ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں 100% ظلم ہے. ان میں کون سی چیز عدل اور خوبی کے اندر ہے پاکستان کے حکمرانوں نے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہو, سوائے ان چیزوں کو جو انہوں نے نمائش کے اندر ایک دو کام اچھے انجام دیے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر, ورنہ سوائے لوٹ مار کے انہوں نے پاکستان کو کیا نصیب کیا ہے انہوں نے. اگر متوسط عقل اور متوسط تقویٰ کے لوگ بھی سیاست پہ آتے تو پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا جو اس وقت ہے. بد کردار ترین اور دیانت ترین لوگ حکومت کے اوپر آئے تب پاکستان کا یہ حشر ہوا. پاکستان کو خدا تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, پاکستان کے عوام دنیا کی بہترین عواموں میں سے ایک عوام ہے, یہاں پہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین, قدرتی وسائل یہاں پر بے پناہ وسائل موجود ہیں خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے. کیوں برباد کیا ان لوگوں نے؟ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ. اور ہمیں کیوں سزا ملی؟ ہمیں سزا ملی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہ کرنے کی. یہ اس کی مصلحت میں, میں اس کی مصلحت میں نہیں بولا کہ اس نے ظلم کیا اس نے ظلم کیا, یہاں یہ حشر ہو گیا. اور جو کراچی نے جھیلا 25 سال, وہ تو جو ہماری آنکھوں کے سامنے کیا جھیلا ہم نے. قوم پرستی کے نام پر بد دیانتی, بے دینی اور لوگوں کے اندر ظلم و انحراف کی ترویج, اور کراچی کا جو ستیہ ناس مار دیا ان لوگوں نے, پورے ملک کے بدترین شہر میں تبدیل کر دیا. کیا ہوا یہ سب؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم نے ظالموں کے خلاف سر نہیں اٹھایا, یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں نہ منکر نہیں کیا جو امیر مومنین ابھی ارشاد فرمائیں, اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوتے کہ بھائی جو شخص لیاقت نہیں رکھتا ہے, جس شخص کے اندر جو اپنے اندر دیانت نہیں رکھتا ہے, اس کو حاکم نہیں بننا چاہیے تھا, اس کو ہمارا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹا سا ہو, ایک مسجد کا ٹرسٹی ہو, ایک امام بارگاہ کا ٹرسٹی ہو, ایک آرگنائزیشن کا صدر ہو, کوئی بھی ہو, اس سے لے کر ملک کے صدر تک,
اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ آگے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مسئلہ تیری میری مصلحتوں کی وجہ سے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرے فلاں مصیبت میں کام آ جائے گا, میری میری فلاں مشکل کو حل کر دے گا. یہ دیانتیوں کا نتیجہ تھا کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے. ہم اپنی قوم کے ادارے نہیں بنا پائے, ہمارے ملک کے جو ادارے بننے تھے وہ نہیں بنے, جو یونیورسٹیز کے ساتھ عالم ہے وہ ہمیں معلوم ہے. نہیں معلوم کتنے بیچارے یتیم اس ملک کے اندر گھوم رہے ہوں گے جن کا کوئی پناہ لینے والا نہیں ہے, کتنی بیوائیں اس ملک کے اندر ہوں گی جن کا کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوگا. اس میں ہم لوگ شریک ہیں کہیں نہ کہیں, کم از کم اتنے میں شریک ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کیا, یا اتنے میں شریک ہیں کہ ظالم نے ظلم کیا اور ہم خاموش رہے. انسان اگر اس ملک کے اندر ہونے والی خواتین کے اوپر ظلم کا حساب کرے کہ گھنٹے کے اندر کتنے ظلم ہوتے ہوں گے, ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں ہم نے آواز اٹھائی تھی, اس وجہ سے ہوا یہ. اگر ہم شروع سے ان آوازوں کو اٹھا رہے ہوتے تو یہ بے حیائی یہاں تک نہیں آنی چاہیے. یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حیوانیت نہیں ہے, درندگی نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, ہم نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. کسی نے سوچا میں دیندار ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے, کسی نے سوچا میں فلاں ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں مسئلہ ہے؟ ایک بچی کے اوپر ظلم ہے میرا مسئلہ نہیں ہے, کیوں نہیں مسئلہ؟ امیر مومنین کی جو فرمائشات ہیں, امیر مومنین کی جو کلام ہے, اس کے اندر کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا کام نہیں تھا؟ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہمارے ساتھ, ورنہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پروردگار عالم نے ہمیں اتنا کچھ نصیب کیا. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اس کے بعد فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومبالغہ کتابی. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, اپنی تمام اولاد کو, باقی کو بھی اور اہل خاندان کو, اور جن تک بھی یہ لکھا ہوا پہنچے ان سب کو دوبارہ فرمایا بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. متقی ہو جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, کاموں کو منظم کرو. میں کافی آپ کا وقت لے چکا ہوں لیکن چند منٹ اور لوں گا اس جملات کو اختتام تک پہنچانے کے لیے. اور آخر میں مثلاً میں ڈر رہا ہوتا ہوں کسی کا کوئی واجب کام ہو تو مثلاً وہ جانے میں بعض اوقات ہو رہی ہوتی, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, تو ظاہر وہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چند منٹ اور لگیں گے ابھی اس میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسی کما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنے امور کو منظم رکھو. بہت کچھ اس ایک جملے کے اندر ہے, امور کو منظم رکھو. بعد میں بعد کے جملات بہت واضح اس کو بیان کرنے میں. وصلاح ذات بینکم, امور کا منظم کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھو. باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھو. یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب عرض کرتے فرماتے ہیں اور بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ بھئی ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہو جاتی, ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتی, تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, یہاں ابھی بھی دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا. مجھے کہ بہت مشکل سمجھ میں آتا ہے کہ 4 کروڑ عوام 3 کروڑ عوام مختلف افکار و خیالات رکھنے والے ایک جگہ کے اوپر ایک پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے, بہت مشکل سے ہوتا ہے. اتنے اسکیٹرڈ بھی ہیں ہم, ملک کے اندر ایک محلے کے اندر نہیں رہنے والے, ایک شہر کے اندر رہنے والے نہیں, ہم لوگ مختلف جگہوں کے اوپر رہنے والے ہیں, مختلف سابقے ہمارے پاس, مختلف ثقافتیں ہمارے اندر, مختلف زبانیں ہمارے اندر ہیں. 3-4 کروڑ لوگوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں, کافی مشکل ہے. ہو سکتا ہے خدا نمتال کی کوئی لطف کرم ہو, کسی ایک متقی انسان کی کسی نفس قدسی کے نتیجے میں ہو جائے, جیسے شاید امام خمینی کی اس تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں ایران کے اندر ہوا. لیکن اگر اس سے کم ہے تو کیا کریں؟ امام فرمانے صلاح ذات بینکم, کم از کم اپنے امور کو سلجھانے کی کوشش کرو, الجھاؤ نہیں انہیں. ٹھیک ہے متحد نہیں ہو پاؤ گے, ایک مثلا پلیٹ فارم پہ نہیں بھی آ سکتے, تو کم از کم الجھو تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی یہاں پہ عالم یہ ہے, کتنی دفعہ انسان نوٹ کرتا ہے, انسان تھوڑا سا بھی سوشل اگر میڈیا کو ہم دیکھنے والے ہوں تو ہم فوراً نظر آتا ہے, ہر کام کوئی بھی کرے کچھ گروپس کا کام یہ بن گیا ہے کہ ان کے اوپر لام تانگ کرنا. کیوں ایسا ہے؟ یہ کاموں کو سلجھانے کا طریقہ ہے؟ اپنا بغض اظہار کر رہے ہیں, اپنی نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی کم از کم 2 گروپ ہیں, دونوں سے نفرت تو نہ کریں. اگر صحیح بھی کرنا ہے تو محبت میں کہو, صحیح بھی کرنا ہے دوسرے کی ارشاد اور نصیحت کے لیے کرو, ایک دوسرے کی بھلائی کے ساتھ ہمدردی کے لہجے میں کہو, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض کا اظہار ہونا شروع ہو جائے، تان اور طنز اور نہیں نہیں معلوم لعنتیں اور کیا کچھ. یہ کیوں، یہ کہاں صلاتِ بینی؟ اب یقیناً اس میں ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یا تو جان بوجھ کر، مثلاً جن لوگوں نے ہمارے درمیان تفرقہ پھیلانا ہے ان کو ڈالا گیا ہے جان بوجھ کے. اب ایک گروپ کے اندر مثلاً اگر 300 آدمی ہیں، 3 آدمی ان نون ہیں اور وہ نون کہیں اور پیسے لنک میں ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر گروپ کے اندر غلط باتوں کو پھیلائیں، تو کوئی کیسے پکڑ سکتا ہے یہاں پہ؟ تو ظاہر ہے یہ ممکن ہے کہ مثلاً کچھ لوگوں کا کام یہی ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہو. ہم جانتے ہیں کہ مختلف پارٹیز کے میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں، مختلف حکومتوں کے میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں، ان سب نے کام پیڈ نوکروں کے ذریعے سے کروائے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم اور آپ کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے لیے کوئی جملہ کہنا بھی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کریں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اپنے گروپس کے اندر کہ بھائی کوئی اپنی زبان کو غلط زبان کے ذریعے سے کہہ رہا ہو. نفرتیں پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہے دشمن یہ کام کر رہا ہوگا کہ ہمارے درمیان نفرتیں پھیلائیں. مولانا فرمائے وصلاح ہے ذات بینکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا. فینی سمیت و جدکما، چونکہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے. فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصوم، میں نے تمہارے نانا رسول گرامی کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگی کو مٹانا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، عام نماز روزے سے افضل ہے. ایک دوسرے کے اندر کشیدگی مٹانا بعض عبادتوں سے افضل ہے، اور اگر کوئی کشیدگی کو بڑھائے یہ بہت بڑے محرمات میں سے ایک بن جائے گا. تو اگر کچھ لوگوں کا کام یہی ہو گیا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام یہ کہ ایک جملہ بول کر اس کا دل دکھائیں، ایک جملہ بول کر اس کو آگ لگائیں، ایک جملہ بول کر اس کی تحقیر کریں، یہ گناہ کبیرہ میں سے بن جائے گا یہ، اور مشکل بن جائے گی. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگلے جملے میں فرمایا 3-4 پوائنٹس امام نے لوگوں کے سامنے حکم کے طور پہ ارشاد فرمائے. واللہ واللہ فی الایتام، دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال رکھنا. اس کے یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے تمہارے ہوتے ہوئے وہ مشکل میں نہ پڑ جائیں. یہ کاموں میں سے ایک کام ہے. ہم لوگ کیا ہیں، کچھ چیزوں کی پہلے رسمیں تھیں، اس کے بعد کچھ ایسا ہم لوگ دنیا کے اس بہاؤ کے اندر آئے کہ وہ رسمیں ختم ہو گئیں. پہلے ایسا تھا کہ مثلاً یتیم کا احترام تھا، یتیم کو واقعاً ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس نظر سے کہ مثلاً یتیم کا اصلی سرپرست خود خدا ہے. یہ جو ایتام ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، اگر امام معصوم تشریف فرماؤ تو یتیم کا اصلی سرپرست امام معصوم ہوتے ہیں. آج غیبت ہے تو کیا یتیم بے سرپرست ہے؟ نہیں، یتیم کا سرپرست وہی امام معصوم ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یتیموں کے بارے میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے اور ڈر ہے کہ ایسا ہو رہا ہوگا، تو پھر ہم لوگ ذمہ دار ہوں گے اس کے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اپنی زندگی میں، بھائی کہ اگر میں نے خدا کے ایک حکم پہ کمپرومائز کیا ہے تو یقیناً ان چیزوں میں سے کوئی چیز جائے گی جو میرے لیے عزیز ہے. اگر میں نے خدا کے کسی ایک حکم پہ کمپرومائز کیا تو اس میں سے کوئی چیز چھن جائے گی مجھ سے جو مجھے پسند تھی. خدا کے دین میں کوئی حکم نعوذ باللہ فالتو نہیں ہے. اگر ایک حکم ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا کوئی اثر میری زندگی پر، میرے گھرانے پر، میرے معاشرے پر یقیناً ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان کہے کہ میں 5 وقت مثلاً اچھی چیزیں کھاؤں اور ایک دن زہر کھاؤں تو 5 وقت کی وہ چیزیں مجھے بچائیں گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر خدا نے، امیر مومنین نے یتیموں کے بارے میں ہم سے کچھ کہا اور یتیموں کا ہم نے خیال نہ کیا، ہماری زندگی میں کمی رہی، اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ پڑنا ہے، ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے. یہ خدا کا قانون ہے، یہ سب احکام قوانین الہیہ ہیں. تو ہمیں اور آپ کیا کریں؟ اس وصیت نامے کو میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی تفصیل سے ضرور دیکھیں اس کو، کہیں نہ کہیں اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور ایک ایک جملے پر کچھ کریں. مثلا آپ یتیم خانہ نہیں کھول سکتے، یتیم خانے کا جملہ بھی اچھا نہیں ہے البتہ، اس جملے کو بھی تبدیل ہونا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں کچھ کوشش کر رہے ہیں لوگ. تو مثلا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی میں کسی یتیم کے کام آ سکتے ہیں، کچھ کام آ سکتے ہیں، کر لیں پھر وہ. کیوں؟ کل امیر مومنین پوچھیں گے آپ سے کہ میرا لکھا تم کو پہنچا تھا کہ یتیموں کا خیال رکھنا، تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اور جو مجھ سے یہ کہنا کہ مولانا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، مثلا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی تم سے کون کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ دے دو؟ کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، بھائی مہینے کا 100 روپے دو، مہینے کا کچھ نہیں کرو، مثلا 100 روپے بھی نہ دو، توجہ تو دو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کسی یتیم کو محبت سے دیکھو، کسی یتیم کو احترام سے دیکھو، کچھ تو کرو. امام نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی خاطر یتیموں کے معاملے میں ہوشیار رہو. واللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، خدا کا واسطہ ان کے بارے میں ڈرتے رہو. فانہم وصیت نبیکم، کیونکہ یہ تمہارے، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی، یہ وصیت فرمائی ہے، اور وہ اتنا ہم سے وصیت کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں وہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ارث بھی ان ہمسایوں کو دو. اب میں جلدی جلدی اس کو اختتام پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. واللہ واللہ فی القرآن، اور خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو. امام نے قرآن کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا انتہائی بلیغ، ہر جملے کی طرح، لا یسبقکم بالعمل بھی غیرکم، جب قرآن کریم کی بات آئی تو نہیں کہا تمہارے گھر میں قرآن نہ ہو، یہ نہیں کہا، نہیں کہا قرآن پڑھتے رہنا، نہیں کہا. انہوں نے فرمایا اللہ کے واسطے قرآن کے معاملے میں ڈرو، دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے. نہیں کہا صرف رکھو، نہیں کہا سروں کے اوپر سے گزارو، نہیں، یہ سب نہیں کہا، اس پر عمل کرنے میں تم سے دوسرے لوگ آگے نہ نکل جائے. نہ پڑھنے کا معاملہ ہے، نہ دیکھنے کا معاملہ ہے، یہ سب عبادت ہے، گھر میں رکھنا برکت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، ان ساری چیزیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ عمل ہے، اصل مسئلہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے اندر ہے. واللہ واللہ فی الصلاۃ، خدا کا واسطہ، اللہ سے ڈرنا نماز کے بارے میں. فإنہا عمود دینکم، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے. یہ جو خدا نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ جو ستون کا لفظ ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے. ستون ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے، جس کے اوپر پوری بلڈنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے. معاملہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا معاملہ ہے، چونکہ یہ معاشرے کا ستون ہے، اس کے اوپر پورے دین کی عمارت تعمیر ہونی ہے. اگر لوگوں نے نماز کے بارے میں کوتاہی کی تو کیا ہوگا؟ ان کا دین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ان کی دین کی عمارت نعوذ باللہ تعالیٰ مخدوش ہو جائے گی، گر جائے گی. اب میں اور آپ اس پہ عمل کے لیے کیا کریں؟ یتیم کے بارے میں نے عرض کیا، ہمسایوں کے بارے میں عرض کروں گا، قرآن کریم کے بارے میں ہم نے عرض، نماز کے بارے میں، سب کے بارے میں ایک ایک لائن کا کوئی ایجنڈا بنا لیں، ایک ایک پوائنٹ اپنی زندگی میں بنا لیں. بھائی آج شب قدر ہے، میں بیٹھوں ان تمام کے بارے میں سوچوں، اس کے بارے میں اگلے سال تک میں کیا کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا کوئی ایک ایجنڈا بنا لیں. قرآن کے بارے میں میرا لاعمل اگلے سال کے لیے یہ ہوگا، یتیموں کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمسایوں کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، نماز کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک لائن چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی امپروومنٹ. اگر ایک ایک قدم بھی اٹھاتے رہے نا خدا کی سمت، تو کل جب مرے نعوذ باللہ منزل پہ نبی پہنچے ہوئے، تو خدا کے سامنے یہ کہہ سکیں گے خدا تیرے دین کی طرف بڑھتے ہوئے مرے، رکے ہوئے نہیں مرے، بڑھ رہے تھے تیرے دین کی طرف. نہیں اس یتیموں کو سنبھال سکے تو کچھ تو کیا ہوگا نا، تو خدا سے کہیں خدا تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے اتنا سا کیا ہے. وہ قبول کرنے والا ہے، یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، کم کو بھی قبول کر لیتا ہے. کچھ تو ہو جس کی بنیاد پر خدا سے کہیں خدایا کچھ کیا. تو فرمایا نماز کے بارے میں ستون دین ہے، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ واللہ واللہ فی بیت ربکم، اپنے خدا کے گھر کے بارے میں خیال کرنا، لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی رہو اس گھر کو خالی نہ چھوڑنا، فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُوا، اگر گھر چھوڑ دیا تم نے تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. کعبہ بیت اللہ کا کوئی معنوی تعلق ہے انسانوں کی زندگی سے، معنوی تعلق ہے انسانوں کی زندگی سے. فرمایا اگر تم نے بیت اللہ کو ترک کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. امام کا شدید جملہ ہے یہ. اور بیت اللہ کی زیارت، عمرہ، حج، واللہ واللہ فی الجہاد بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کا خیال کرنا، اللہ کے معاملے میں، اللہ سے جہاد کے معاملے میں ڈرنا، اپنے مال سے، اپنے نفس سے اور اپنی زبان سے، تینوں کے اوپر. آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. مجھے اپنے مال سے بھی جہاد کرنا ہے، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے بھی جہاد کرنا ہے. کیسے کروں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی مثلا کوئی ظلم کے خلاف حتیٰ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، شاید یہ بھی چھوٹا سا ایک کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائے. نہیں کر سکتے تھے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے مثلا آل سعود کا یمن کے اندر، کم از کم اتنا تو کیا گیا، آواز تو اٹھائے، کچھ تو کیا. تو امام فرما رہے تم اس کا خیال کرو. وعلیکم بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور ایک دوسرے کی اعانت کرو، مدد کرو، بازل کرو، یعنی خرچ کرو ایک دوسرے کے اوپر. ایک انسان اپنی دنیا کے اندر کما رہا ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اسی کے خاندان والے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ بھال کرتا نہیں، ناانصافی ہے. امام پسند نہیں فرما رہے. امام فرمانے وعلیکم بالتواصل والتبادل وإياكم بالتبادر والتقاطع، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو. آخری جملات کی طرف جاتے ہوئے، لا تترک الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہرگز ترک نہ کرنا. کیا ہوگا؟ فیول علیکم شرارکم، اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کیا تو تمہارے اوپر بدترین لوگ حکومت کریں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو وہ دعائیں پوری نہیں ہوں گی. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک ہونے کا اثر ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر رہیں گے. بدترین لوگوں میں سے جو بدترین تھے وہ شاید حکومت کے اوپر آ گئے، اور اب ہم کہتے ہیں خدا بہتری نصیب فرما دے اور ہم دیکھتے ہیں نہیں بہتری ہوتی. یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ امیر مومنین کے فرامین ہمارے سامنے مستند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد امام نے اس قاتل کے بارے میں فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم نعرہ لگاؤ کہ امیر المومنین مارے گئے اور مومنوں اور انسانوں کے، مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو. یہ مت کرنا، انتقام مت لینا. جیسا کہ گزشتہ ادوار کے اندر ہوا کہ مثلا کوئی مارا گیا اور اس کے بعد حتیٰ اسی کے دشمن نے اسی کی قمیض کو بلند کیا اور اس کے نام کے اوپر انتقام کا ایک بازار شروع کر دیا جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، خود قتل کے اندر شریک تھا وہ شخص. تو امام نے فرمایا کہ تم حق پر ہو لیکن یہ کام ہرگز مت کرنا. تخوزون دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو بہانا شروع کر دو. خوزن، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بدترین کارروائیاں اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے نام پر کی اور کہا کہ ہم حق کی خاطر مسلمان کا خون بہا رہے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے خون کی خاطر بھی کسی کا خون نہیں بہا سکتے تو. اگر قاتل کو سزا دینی ہو تو ایک قاتل کو سزا ہوگی. لا تخوزون دماء المسلمین، ان کا خون مت بہانا. خوزن تقولون قتل امیر المومنین، اور تم یہ کہو گے چونکہ امیر المومنین مارے گئے اس وجہ سے کیا شہید ہوئے. الا لا تقتل النبی الا قاتلی، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے گا، ایک کے بدلے میں ایک. اس کے بعد اور فرمایا، اندرو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں، فذبوہ ضربتن بضربتن، تو اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو تم بھی ایک ضرب کے بدلے میں ایک ضرب مارنا، ایک چوٹ اس نے ماری ہے تم بھی ایک ضرب مارنا. یعنی مثلا اگر ایک ضرب ماری اور نہیں مرا تو پھر ختم ہو گیا معاملہ، دوسری ضرب نہیں ماریں گے. یہ شدت عدل ہے، یہ عدل کی شدت ہے کہ نہ یہ ہو کہ تم اس کے آوان و انصار کو ڈھونڈنے کے نام پر پانچ انسانوں کا اور خون بہا دو، نہیں یہ نہیں کرنا. ایک آدمی نے مارا اسی کو مارنا، امیر المومنین کو بھی معلوم ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، لیکن امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں نہیں ایک کے بدلے میں ایک مارنا، بلکہ ایک کے بدلے میں ایک بھی نہیں، ایک چوٹ کے بدلے میں ایک چوٹ، ایک ضرب ایک ضرب. فذبوہ ضربتن بضربتن ولا تمثل بالرجل، اور اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، چونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا فرمایا ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، اور تم خبردار کسی کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، خدا وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. اتنا امام نے ارشاد فرمایا. یہ وصیتیں ہمارے سامنے اس بہا ایک ذخیرہ ہے موجود. شاید میرے جیسوں نے کوتاہی کی کچھ بیان کرنے میں، ہم لوگوں میں شاید وہ بیان کرنے کی طاقت نہیں تھی، ہم نے اپنی باتیں اور کرنی، اور امیر المومنین کا بیان نعوذ باللہ تعالیٰ اتنا بیان نہیں ہوا، یا ہم نے امیر المومنین کے کلام سے ان چیزوں کو زیادہ کہا جس میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آتی. تو لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ جو اہل بیت کے کلام میں سے وہ حصہ ہو جس میں ذمہ داری آتی ہو اس کا ذکر کم ہو گیا. ہم ان سب کو دوبارہ معاشرے کے اندر لانا ہوگا. یہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان سوچے جو کچھ امام نے ارشاد فرمایا، اب اس کو امام کی زندگی میں جا کے دیکھیں. اگر امام نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، تو وہ جا کر دیکھے کہ امیر المومنین اپنے ہمسایوں کا کیسے خیال کرتے ہیں. اور اگر امام نے فرمایا یتیموں کا خیال کرنا، تو جا کر دیکھے امیر المومنین یتیموں کا کیسے خیال کرتے ہیں. آج شب شہادت ہے، کوفہ میں کتنے ہی گھر ایسے ہیں جن کے اندر رہنے والے معذور منتظر ہیں کہ جو ہر روز خیال رکھنے والا تھا وہ کیوں نہیں آیا. کوفہ میں کئی سال جنگیں رہی ہیں، ان میں کئی بچے یتیم ہوئے، لوگ مارے گئے جن کے بچے یتیم ہوئے، بیوائیں ہوئیں، اور ان یتیموں کو جب امیر المومنین کے سامنے لایا جاتا تھا تو امیر المومنین پہلا کام یہ کرتے تھے کہ کسی طرح یتیموں کو خوش کرے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. کسی موقع کے اوپر عبداللہ بن عباس نے گویا امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ کی حکومت ہے، آپ کے سامنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں. امام نے فرمایا عبداللہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ یتیم بچہ خوش ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ اہم نہیں ہے، سب سے اہم یہ. ارے آج اگر ہم لوگ اس تصور کو سوچیں تو کوفہ کے کچھ یتیموں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ وہ کہاں گیا جو خیال کرتا تھا، اور کچھ یتیموں کو خبر مل گئی تھی کہ وہ جو ہمارا خیال کرنے والا تھا جس نے باپ کے نہ ہوتے ہوئے ہمیں باپ نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، آج وہ خود زخم کے ساتھ اپنے گھر میں ہے. مشہور روایت ہے ہمارے پاس، شیخ عباس قمی نے ایک حصے کو احسن المقال کے اندر بیان کیا، کہا کہ ایک طبیب کو لایا گیا اور اس طبیب نے زخم کا معائنہ کیا، اور ایک خاص طریقے سے اس نے معائنہ کرنے کے بعد اپنا امامہ اتارا اور ماتم کرنا شروع کیا. امیر المومنین پہلے ہی وصایا ارشاد فرما رہے تھے، وصیتیں ارشاد فرما رہے تھے، جو لوگوں کے سامنے دلیل تھی کہ اب امیر المومنین کی اس ظاہری دنیا سے روانگی کا وقت ہے. جب مشہور ہوا اس طبیب کے ذریعے سے کوفہ میں مشہور ہوا، تو ایک بڑا عجیب قول ہے جو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ کوفہ کے یتیم بچے امیر المومنین کے گھر کے سامنے جمع ہوں. گویا ان یتیموں کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ باپ نہ ہونا کسے کہتے ہیں. مختلف عقیدت مند لوگ امیر المومنین کے گھر کے سامنے جمع تھے، اور کبھی ایک موقع آتا تھا جب گھر میں گریہ کی آوازیں آتی تھیں، اور امیر المومنین کے گھر سے ایک موقع پر امام حسن مصطفیٰ تشریف لائے اور تمام اصحاب سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ سب لوگ چلے جائیں. اور انسان اس موقع کے اوپر سوچتا ہے کہ امیر المومنین نے کیوں یہ ارشاد فرمایا، تو بعض اس جواب کو بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ جب میری بیٹیاں گریا کریں. امیر المومنین وصیتیں ارشاد فرما رہے تھے، ان کی اولاد طاہرہ گریا فرماتی تھی، کسی موقع کے اوپر کسی کو سہارا دیتے تھے، کسی کو آسرا دیتے تھے. اب نہیں معلوم وہ خوب وصیت ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر میں آئیں گے وہ تو وہ ہیں جو ہم نے ایک حصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں, لیکن وصیتیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. اور شاید وصیتوں کا ایک اظہار اس موقع پر ہوا جب سید الشہداء اپنی بہن سے آخری مرتبہ الوداع کر رہے ہیں. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو کہا کہ بابا نے کچھ وصیت, امیر المومنین نے اپنی اولاد طاہرہ کو کربلا کے بارے میں وصیت کروائی ہوگی, اور اس موقع پر مولا ابو الفضل عباس کی تشریف کروا ہوں گے. ایسا عجیب لمحہ ہے, مولا ابو المومنین روانہ ہونے والے ہیں دنیا سے, آپ کو اگر صرف یاد دلاؤ تو ایک موقع تھا جب سیدہ طاہرہ دنیا سے روانہ ہونے والی تھی, روانہ ہونے کا وقت آیا تو امام حسن الوداع کرنے کے لیے آئے اور امام حسین الوداع کرنے کے لیے آئے, اور وہ کرنے کا بل ٹوٹا اور سیدہ طاہرہ نے امام حسین کو اپنے وجود میں لگا دیا. آج وہ موقع ہے جب امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اگر پوری دنیا میں ندا آئی ہے تحتمت واللہ ارکان الہدا ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا, علی مرتضی مارے گئے, تو آج اس گھر سے کیا ندا آ رہی ہے؟ آج آواز آ رہی ہے شبر شبیر کے بابا مارے گئے, زینب اور ام کلثوم کے بابا مارے گئے, دائرہ کے جوہر مارے گئے, یتیموں کا دیکھ بھال کرنے والا دنیا سے گیا, بیواؤں کے دم پہ رونے والا دنیا سے گیا, وہ جس نے شرکی خدا کے لیے چلائی, جس نے کسی ملک کو دہشت گرد کیا, جو شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سویا, وہ دنیا سے چلا جا رہا ہے. ابھی تو یہ جنازوں کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے, میں نے بہت وقت لیا آپ کا, لیکن بس ایک منظر جنازوں کے معاملے میں اتنی مظلوم ہے, اس خاندان کی تاریخ ایک جنازہ رات کی تاریخی میں ہوتا, ایک جنازے پہ تیروں کی بارش, ایک جنازہ پامال ہوا, ایک جنازہ تفادے پہ مجبور ہوا, یہ علی کا جنازہ تھا جو چھپ گیا, جو سوتا جب چھپا, بہت علی بن گئی.